السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل کے ساتویں رکوع سے آیت نمبر 51 سے ہم آغاز کر رہے ہیں, اور ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی اس میں رہنمائی فرمائے ہیں کہ اپنے دو معبود بد بناؤ, یعنی عملی اعتبار سے انسان جو ہے وہ اپنے دو معبود ہیں کہ جو بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کی رہنمائی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. فرمایا کہ وقال اللہ, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین, تم نہ بناؤ دو معبود. انما هو الہ واحد, بلا شبہ وہ اللہ تمہارا یکتا معبود ہے. فایا فرحبون, اللہ فرماتے ہیں کہ پس تم مجھ ہی سے ڈرو. عملی اعتبار سے جیسے کہ بات آئی کہ ہمارے بھی دو معبود ہوتے ہیں, کسی کا دولت معبود بن جاتا ہے. جب یہ الفاظ آتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ تئیس عبد الدینار و عبد الدرم, کہ ہلاک و برباد ہو جائے دھرم و دینار کا بندہ. کسی کا اقتدار جو ہے وہ معبود بنتا ہے, کسی کا شہرت بنتا ہے, اولاد بھی یہ معبود ہو جاتی ہے. اس کے کیریئر کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا, یہ نفس جو ہے وہ الہ بن کے بیٹھ جاتا ہے, اپنی چلاتا ہے اللہ کے بجائے. تو دو معبود نہ بناؤ, بے شک تمہارا معبود تو وہ معبود واحد ہے. فایا فرحبون, پس تم مجھ ہی سے ڈرو. ولہ ما فی السماوات والارض, اور اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمان و زمین میں ہے. ولہ الدین واسبا, اور اسی کے لیے اطاعت وہ لازم ہے. یہاں دین بمانی اطاعت, یعنی اسی کی اطاعت ہے کہ جو کہ لازم ہے. اور باقی دیگر مخلوقات کی جو بھی اطاعت ہوگی, جس طرح سے اولاد والدین کی اطاعت کرتی ہے, تو لہٰذا اس کا ایک اصول ہے دین اسلام میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے کہ لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. یہ بہت بنیادی اصول ہے, ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع جو ہے وہ ساری اطاعت وہ ہو جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ آفا غیر اللہ تتقون, تو کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے جو ہے وہ ڈرو گے. وما بکم من نعمت فمن اللہ, اور تمہارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تم اذا مسکم الضر, جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, فالیہ تجارون, اسی کی طرف تم روتے چلاتے جاتے ہو, اسی سے مانگتے ہو, کوئی بت تمہیں یاد نہیں آتا. اب اللہ کی نعمتوں کی جو ناقدری ہے اس کا بیان. ثم اذا کشف الضر عنکم, اور پھر جب وہ تم سے سختی دور کرتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون, تو تم میں سے ایک فریق اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم, کہ تاکہ وہ ناشکری کرے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے. شکر تو اللہ کا بجا لانا چاہیے تھا, لیکن وہ سارے اپنے دیگر جو بھی ولی اللہ اور جو بھی قبر پرستی اور جو نذرانے ہیں اسی پر اس کا اعتقاد ہو جاتا ہے. فتمتا ہوں, تو جاؤ تم پھر فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون, پس تم ان قریب جان لو گے. ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم, اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں, یعنی وہ معبود کے جو نہیں جانتے. تاللہ, اللہ کی قسم, لتسألن عما کنتم تفترون, تم سے لازمن پوچھا جائے گا اس بارے میں کہ جو تم جھوٹ باندھتے تھے. اب بیٹی کی پیدائش جب ہوتی تھی عربوں کے ہاں, اہل عرب میں جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس وقت ان کا کیا طرز عمل ہوتا تھا, وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے, اور آئینے کے طور پر یہ آیات ہمیں بھی دیکھنی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی آج یہ عجیب قسم کا رجحان ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں منائی جاتی ہیں, اور بچی پر جو ہے وہ پھر ساز بہو کو کس طرح سے کوسنے دیتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے, طنز کے تیر برسائے جاتے ہیں. الا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا کہ وہی جعلون للہ البنات سبحانا, اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. کفار مکہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. معاذ اللہ, سبحانا وہ اس سے پاک ہے. ولہم ما یشتہون, اور اپنے لیے وہ کہ جو ان کا دل چاہتا ہے. یعنی عجیب بھونڈی تقسیم یہ کفار مکہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں کہ بیٹے ہوں, اور اللہ کے لیے بیٹیاں اس کو منسوب کرتے ہیں. اور اپنا حال ان کا یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، کوئی لڑکی ان کے ہاں پیدا ہوتی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کے سبب کہ جو اسے دی گئی بچی کی. ایوم سے کہو اعلی ہون، اب وہ سوچتا ہے کہ کیا اس بچی کو، بیٹی کو رسوائی کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں جو ہے وہ دفن کر دے. تو لہذا کفار مکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس جرم سے کہ وہ بچیوں کو جو ہے وہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. الا سا ما یحکمون، اور یاد رکھو کہ بہت برا ہے کہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. حالانکہ دین اسلام میں خاص طور پر وہ والدین کہ جو بچیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اور ان کی کفالت کرے، تو ذرا تین احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، جن پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے والدین، تو یہ سلوک ان کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ ہے دین اسلام کی تعلیم. اسی طرح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو اللہ دو بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان کی خوب پرورش کرے اور بچیاں بلوغ کو پہنچ جائیں، وہ ان کا نکاح کر دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص اور میں قیامت کے دن اس طرح سے جو ہے وہ ساتھ ہوں گے. اس طرح آپ نے قربت کا جو ہے وہ اظہار فرمایا، دو انگلیاں جو ہے وہ جمع کر کے بالکل ساتھ ہوں گے جنت میں. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تیسری روایت، کہ جس کے لڑکی ہو اور وہ اسے تکلیف نہ پہنچائے، وہ اسے کوئی دکھ نہ دے، اس کی توہین نہ کرے، اور لڑکوں پر اس کو ترجیح نہ دے، یعنی لڑکوں کو ترجیح نہ دے اس پر، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کے لیے کہ اس کو میں جنت کی گارنٹی ہے، جنت کی ضمانت ہے کہ جو کہ دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً بچیوں کو رحمت سمجھتے ہوئے ان کی صحیح طور پر پرورش کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں بیٹے نعمت ہیں وہاں بچیاں جو ہے وہ رحمت ہیں. اللہ سا اما یحکمون، اور یہ بہت برا ہے کہ جو کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، تو ان کا تو حال بہت برا ہے، ان کی تو بری مثالیں ہیں. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی شان وہ بلند ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب کمال حکمت والی ہستی ہے. ولو یواخب اللہ الناس بظلمہم، اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب فوراً گرفت شروع کر دے، ان کا معاوضہ شروع کر دے، ما ترک علیہ من دابہ، تو وہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے. یعنی کون ہے کہ جو کہ کھڑے ہو کے آج یہ کہہ سکے کہ میں گناہوں سے بالکل پاک ہوں. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں، ورنہ اگر پکڑ پر آئے اللہ تعالیٰ گناہوں پر تو کوئی زمین میں چلنا پھرنے والا نہ بچے. ولیکن یواخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک. فاذا جاء اجلہم، پس جب وہ مقررہ مدت آ جائے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے. ویجعلون للہ ما یکرہون، اب وہ یہ کفار مکہ خاص طور پر اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں اللہ کے لیے منسوب کرتے ہیں اور خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں. وتصف السنتهم الكذب، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں. ان لهم الحسنى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی اللہ تو بس غفور ہے رحیم ہے، جو ہم چاہیں کر لیں، بچیوں کو زندہ درگور کر دیں، بچوں کو ختم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس ہم تو بخشے بخشائے. لا جرم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لهم النار، کہ انہی کے لیے پھر وہ آگ ہے جہنم کی. وانہم مفرطون، اور بے شک وہ جہنم میں آگے بھیجے جائیں گے، سخت ترین عذاب میں بھیجے جائیں گے. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، یقیناً ہم نے بھیجے اے نبی آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول. فزین لہم الشیطان اعمالہم، پس شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے. فہو ولیہم الیوم، پس آج بھی وہ ان کا رفیق ہوگا، یعنی قیامت میں بھی وہ جہنم میں خود بھی ہوگا اور اس کے جو بھی تباہ کرنے والے رفقا وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہما انزلنا علیک الکتاب، دوبارہ سے وہ بات آ رہی ہے کہ یہ قرآن کی تشریح، یہ ذمہ داری خود اللہ نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی ہے. ہما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے اے نبی آپ پر یہ کتاب نہیں اتاری مگر کس لیے؟ الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، تاکہ آپ اس کو ان کے لیے واضح کر دیں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. یعنی یہ حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے دین میں، وَهُدًا وَرَحْمَةً، اور یہ سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں. اب یہ جو آیت نمبر 65 سے 69، اس میں چار مشروبات کا تذکرہ ہے. وہ چار مشروبات اللہ کی نعمتیں، اور یہ وہ نہریں ہوں گی مشروبات کی کہ جو جنت میں بھی یہ چار مشروبات کی نہریں، اور یہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 15 میں، انہی چار مشروبات کا جو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ان کی نہریں ہیں کہ جو کہ عطا فرمائیں گے. فرمایا نمبر 1، واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے جو ہے وہ پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس نے زمین کو اس کی بنجر ہونے کے بعد، موت کے بعد زندہ کیا. پانی نازل ہوتا ہے زمین میں، ایک زندگی وہ نمایاں ہو جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ جو سنتے ہیں. یعنی یہ نشانی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جس طرح سے مردہ زمین پانی پڑنے پر زندہ ہو جاتی ہے بنجر، اسی طرح سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری موت کے بعد زندہ کرے گا. دوسرا مشروب، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی نشانی ہے، بڑا مقام عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور ہم تمہیں پلاتے ہیں دودھ خالص، یعنی وہ خالص دودھ پلاتے ہیں. کہاں سے پلاتے ہیں؟ وہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اب ذرا غور کریں کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں جو ہے وہ ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے سائغ للشاربین بڑا خوشگوار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہاں سے اللہ کی یہ خلاقی ہے. گائے کے اندر اللہ فرما رہے ہیں گوبر اور خون کے درمیان، نہ گوبر اس میں ملتا ہے نہ خون ملتا ہے، یہ پوری نہر ہے دودھ کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی بھی ہے. اور یہ گائیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور تیسرا مشروب کیا ہے؟ فرمایا کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے جو رس تم نکالتے ہو، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم اس سے شراب بھی بناتے ہو جس کو تو اللہ نے حرام کرا دے دیا، اور دیکھیں آگے الفاظ کیا ہیں، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اس سے تم اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو. یعنی انگور کا رس اس کو تو رزق حسن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، لیکن رزق حسن شراب کو نہیں کہا. اور یہ پہلی شراب کی حرمت کے حوالے سے ایک نشاندہی ہے کہ جو کہ مکی دور میں، مکی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے فرما دی تھی. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں وہ احکامات تدریجن آنے شروع ہوئے کہ اس میں نفع کم نقصان زیادہ، اور شراب کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ، اور سورہ مائدہ میں پھر فائنل حکم شراب کی حرمت کا آ گیا. لیکن سب سے پہلے یہ شراب کی حرمت پر یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ یہ شراب یہ رزق حسن نہیں ہے، وہ انگور کا جو رس ہے وہ رزق حسن ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں. چوتھا مشروب، وأوحى ربك إلى النحل، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، اس کو یہ سجھایا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے، ومن الشجر ومما یارشون، اور درختوں میں گھر بنا، اور جہاں جس جگہ وہ چھتریاں بناتے ہیں، ثم کلی من کل ثمرات، اور پھر کھاؤ ہر قسم کے پھلوں سے. اب یہ حکم، یہ الہام کس کو کیا جا رہا ہے؟ شہد کی مکھی کو، کہ تم ہر قسم کے پھلوں سے جو ہے وہ تم کھاؤ یعنی چوسو. فسلوکی سبولا ربی کی ذلولا، اور اپنے رب کے ہموار راستوں پر تم چلو. یخرج من بطونها شراب، اور ان کے پیٹوں سے، شہد کی مکھی کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز ہے کہ جو کہ نکلتی ہے وہ شہد، مختلف الوانوں، اس کے رنگ جو ہے وہ مختلف ہے، کوئی زیادہ گہرا ہے کوئی کم گہرا ہے، مختلف ذائقوں کے یہ شہد. فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک ان میں بھی لوگوں کے لیے، اس شہد کی مکھی میں بھی نشانی ہے کہ جو کہ واقعتاً جو بھی غور و فکر کرتے ہیں وہ نشانیوں کو پا جاتے ہیں. یہ معجزے سے کم نہیں. اور آج تو سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ بھئی یہ جو شہد بناتی ہے یہ مادہ مکھی بناتی، فیمیل مکھی بناتی. اور 1400 سال پہلے آپ ذرا یہ متن آپ کے سامنے جو بھی عربی گرامر سے شدھ بدھ رکھنے والے ہیں کہ جو بھی شہد کی مکھی کا نام لیا گیا سارے صیغے اس کے لیے جو بھی وہ اس کے لیے صیغے استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مونث کے صیغے استعمال کیے. جو بھی عربی گرامر جاننے والے ہیں اس کو پکڑ یعنی جانچ لیں گے اور اچھی طرح سمجھ لیں گے. اب دیکھیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, اتخذی یہ بھی مونث کا صیغہ ہے, کلی یہ بھی مونث کا جو ہے وہ صیغہ ہے, فسلوکی یہ بھی مونث کا صیغہ ہے, مذکر کے صیغے نہیں. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ شہد یہ نکلتا ہے مادہ مکھی کے اندر سے. فرمایا کہ واللہ خلقکم اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا, ثم یتوفاکم پھر وہ تمہیں وفات دے گا موت دے گا, ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور وہ تم میں سے بعض کو ارذل العمر تک پہنچاتا ہے. یہ ارذل العمر کیا ہے؟ لکی لا یعلم بعد علم شیئا, کہ وہ عمر کے جس میں بندہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا, یہ ہے وہ بڑھاپا, وہ نکمی عمر, ارذل العمر, کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے. یعنی یہ وہ اسٹیج ہے کہ جس میں بندے کو یعنی 70-80 سال کا وہ تجربہ ہے لیکن اب وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا. کیا مطلب؟ کہ اعضا مزمحل ہو جاتے ہیں, وہ دوسروں پر منحصر ہو جاتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, اور یہ کہ یادداشت بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کام نہیں دے رہی ہوتی, بار بار ایک بات ہے کہ جو کہ پوچھ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اس عمر تک ناکارو عمر تک تمہیں پہنچا دیتا ہے. ان اللہ علیم قدیر, اور بے شک اللہ جاننے والا ہے, قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ نے فضیلت دی ہے تمہیں سے بعض کو بعض پر رزق میں. کسی کا رزق زیادہ کر دیا, آزمائش ہے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں. کسی کا رزق کم کر دیا, آزمائش ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. فم الزین فضلوا برادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم, اور بس جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں, انہیں کہ جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ کی ملکی یعنی غلام ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا, یہ شرک کی نفی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے, کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے آدھی دولت جو ہے وہ اپنے غلام کو دے دے اور اپنی ملکیت میں اس کو جو ہے وہ شریک کر لے کہ تم جو ہے وہ بالکل میرے برابر ہو. کب کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. تو لہٰذا اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں سے کسی کو کہے کہ بھئی تم بھی میرے ساجی ہو اور یہ سارے بت ہیں کہ جو کہ میری یعنی حاکمیت میں جو ہے وہ شریک ہیں, یہ بھی جو ہے وہ تمہارا صرف ڈھکوسلا ہے, یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں. فہوں فی سوا, کہ وہ سب جو ہے وہ اس میں حاکمیت میں اور ملکیت میں برابر ہو جائیں, کوئی ایسا نہیں کرتا مالک. اف بنعمت اللہ یجحدون, تو کیا تم اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور وہ اللہ کہ جس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے, وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بھی پیدا کیے اور پوتے بھی پیدا کیے. یعنی بیٹوں کے ساتھ ساتھ وحفدا کے الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہاں پر جو بھی دادا اور نانا وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس عمر میں دادا اور نانا کے لیے یہ پوتے نواسے نواسیاں یہ کتنی بڑی دولت ہوتے ہیں. اور اس دولت کا خاص ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹوں کے ساتھ پوتے بھی ہیں کہ جو کہ تمہیں دیے. اور یہاں تو معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والد اپنے بچے کو اگر دادا کے سامنے ڈانٹ دے تو والد کی جو ہے وہ خیر نہیں ہوتی, ایسی محبت ہے کہ جو کہ ہمیں دادا کی پوتے کے ساتھ جو وہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس یعنی اپنے ڈانٹنے پر جو ہے وہ ڈانٹ دیتا ہے کہ بھائی پوتے کو جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا میرے سامنے. یہ وہ محبتیں ہیں, اور یہ کتنی اس عمر میں یہ کھلونے ہوتے ہیں دادا دادی اور نانا نانی کے لیے, یہ نواسے اور پوتیاں. وہ فرمایا وہ رضا کا کوئی محنت ہوئی بات, اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. افا بل باطل یو میں نون, تو کیا تم باطل کو مانو گے؟ وہ بھی نعمت اللہ ہوں یکفرون, اور کیا اللہ کی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ وہ یا بدون من دون اللہ, اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر یعنی ان کی پرستش کرتے ہیں کہ مالا یم لکھو لہم رزق من السماوات والارض شیء, کہ وہ اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے رزق کا, نہ آسمانوں میں اور نہ کچھ زمین میں. ولا یستطیعون, اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے. اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی یہ زمین پر بسنے والے انسان ہیں وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ, اور پھر اپنے شرک کے لیے کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال, دیکھو تم اللہ پر مثالیں چسپا مت کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ شرک کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری, لیکن اب تم اپنے شرک کو اس کے جواز کے لیے کوئی عجیب و غریب مثالیں آج بھی معاشرے میں دی جاتی ہیں. مثلا کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی چھت پر چڑھنا چاہے تو لہٰذا اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی جی چھت پر چڑھنے کے لیے؟ سیڑھی کی ضرورت ہوگی. تو یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ بھئی تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو, اللہ سے کوئی مانگنا چاہتے ہو, تو ایسی تھوڑی تمہاری دعائیں جو ہے وہ ڈائریکٹ اوپر جو ہے وہ پہنچ جائیں گی. لہٰذا یہ اب اللہ کے محبوب بندے ہیں, ان کے ذریعے سے یہ واسطے وسیلے کے جو بھی قائل لوگ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان حائل ہو کے بیٹھتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں. اسی طرح سے دوسری مثال یہ دی جاتی ہے کہ جس طرح سے بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کے کچھ لاڈلے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ اپنے لاڈلوں کی بات کو ٹالتا نہیں کبھی. تو اللہ کے بھی کچھ یہ لاڈلے ہیں, یہ ہستیاں ہیں کہ جو کہ ہر زمانے میں ہر مذاہب میں پیر پنڈت پروہت پجاری پادری یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اللہ کے لاڈلے ہیں. ان کے ذریعے سے مانگو گے تو تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی. انا للہ وانا الیہ راجعون. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے, اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ یعنی ان سے فرما دیں کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی زدان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں, اس کی پکار کو جو ہے وہ لبیک بھی کہتا ہوں, اس کی پکار کو میں پورا بھی کرتا ہوں, اس کو عطا بھی کرنے والا. کہاں ہماری یہ مثال ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو ایم ڈی سے ملنا ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر سے, تو آپ ڈائریکٹ اس کے کمرے میں نہیں پہنچ سکتے, پہلے اس کے کس سے ملنا پڑے گا؟ آپ کو سیکرٹری سے ملنا پڑے گا, پی اے سے ملنا پڑے گا, اور اس کے ذریعے سے پھر آپ ایم ڈی کے پاس جو ہے وہ پہنچ سکتے. یہ مثالیں کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. پھر کہا جاتا ہے جی اب یہ پورے میڈیا کے سامنے آ کے کہ بھائی اس وقت کیا بجا ہے؟ جی 11 بجے ہیں. 11 کے بعد کیا بجے گا؟ جی 12 بجیں گے. اور 12 کے بعد کیا بجے گا؟ 1 بجے گا. اب یہ مثال دی جا رہی, اور کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی پہلے 11ویں شریف ہے, پھر 12ویں شریف ہے, پھر ایک اللہ تک جو ہے وہ آپ پہنچیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون فلا تضربوا للہ الامثال. تم چسپا مت کرو اللہ پر مثالیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے. اب دو مثالیں دی جا رہی ہیں توحید کو سمجھانے کے لیے. عبد اور معبود کا جو فرق ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے. پہلی مثال, ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر ولا شیء. اللہ نے ایک مثال بیان کی غلام بندے کی کہ جو کسی شے پر کوئی اختیار رکھتا ہی نہیں. ہمارا رزقناہ منا رزقا حسنا. اور ایک دوسرا ہے کہ جسے ہم نے اچھا رزق دیا, مال دیا, جو چاہے وہ کرتا ہے. فہو ينفق منه سرا وجهرا, سو وہ اس سے پوشیدہ اور ظاہر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. هل يستوون, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا کسی بھی شے پر, جس طرح سے تمہارے یہ معبودان باطل ہیں, اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ یعنی اس کو رزق دیا گیا, جیسے چاہے وہ جس کو چاہے وہ دیتا ہے. یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, مختار مطلق ہے, سب اختیار اس کے پاس ہے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ, تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت وہ نہیں جانتے. دوسری مثال فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی کسی شخص کے دو غلام ہیں, اور ایک غلام ہے کہ جو انتہائی ناکارا ہے, انتہائی نااہل ہے, نہ کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا, اور دوسرا وہ شخص ہے یعنی غلام کے جو انتہائی باصلاحیت. لہذا مثال دی جا رہی ہے کہ وضرب اللہ مثل رجلین, اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی. احدہما ابکم, ان میں سے ایک بالکل گونگا ہے. لا یقدر علی شیء, وہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا کسی شے پر, یعنی جس طرح سے یہ معبودان باطل بت بنائے ہوئے ہیں, آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے, زبان ہے کچھ کھا پی نہیں سکتے, چکھ نہیں سکتے, کان ہیں کچھ سن نہیں سکتے, ہاتھ ہیں چھو نہیں سکتے. لہذا ایک ایسا غلام ہے, شخص ہے کہ جو گونگا ہے, کوئی اختیار نہیں رکھتا کسی شے پر. وہوا کلن علی مولا, اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے, کوئی کام وہ نہیں کرتا, نکما بالکل. اینما یوجہ لا یاتی بخیر, اور وہ جہاں کہیں اسے بھیجے مالک تو وہ کوئی بھی بھلائی نہ لائے, الٹا ہی کام کرے. ہل یستوی ہو, تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ومن یامر بالعدل, اس کے کہ جو عدل کا حکم دیتا ہے, وہ اعلی صراط مستقیم, اور وہ سیدھی راہ پر ہے. وللہ غیب السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی پوشیدہ راز. وما امر الساعت الا کلمح البصر, اور قیامت کا آنا تو ایسا ہے کہ جیسے آنکھ کا جھپکنا, ایسے اچانک قیامت واقع ہوگی. او ہوا اقرب, یا آنکھوں کے جھپکنے سے بھی زیادہ وہ قریب واقع ہو جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اب آیت نمبر 78 سے اور آیت نمبر 83, اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے اور انسان کا اس پر جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اور اللہ نے تمہاری ماؤں کی رحموں سے نکالا تمہیں. لا تعلمون شیئا, کہ جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور اس نے تمہارے لیے یہ سماعت, یہ بصارت اور یہ عقل اور دل ہیں کہ جو بنائے. کیوں یہ ساری فیکلٹیز کیوں دی انسان کو؟ لعلکم تشکرون, کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ, حق کو دیکھو, حق کو سنو, حق کو قبول کرو. الم یروا الی الطیر, کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء, کہ جو آسمان کی فضا میں جو ہے وہ معلق ہیں. کیا یہ معجزے سے کم نہیں ہے؟ کون تھامے ہوئے؟ ما یمسکہن الا اللہ, ان کو کوئی تھامنے والا نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اور بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعتاً یقین رکھتے, ایمان لاتے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 80 میں سورہ نحل کی, کہ اللہ نے تمہارے لیے جو گھر بنایا ہے نا, یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ جو گھر آج ہم اس میں رہ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ گھر تمہارے لیے کیوں بنایا ہے؟ کہ تم اس میں دنگا فساد کرو اور ایک دوسرے کے گلے کاٹو, گالم گلوچ والے معاملات ہوں, اور مولا بخش لے کے تم اپنی بیوی بچوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے پھرو, تھانے دار بن کر جو ہے وہ ان سے معاملہ کرو. بھائی یہ تمہارے گھر اس لیے بنائے سکنا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. اور آج یہ جو مقصد ہے گھر کا, اب آپ خود سوچیں نا, قرآن مجید میں ہم پڑھ کر آئے, یہاں گھر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سکون. گھر کیسے بنتا ہے؟ شوہر و بیوی کے تعلق سے. شوہر و بیوی کا تعلق ہم پڑھ کر آئے, لیسکنوا الیہا, تاکہ سکون ایک دوسرے سے وہ حاصل کرے. تو گھر بنانے کا مقصد بھی سکون, شوہر و بیوی کا تعلق بھی جو ہے وہ سکون, اور یہ تعلق پوری زندگی کا ہے. تو مجھے بتائیے کہ صرف جنسی جذبے کی تسکین سے پوری زندگی بسر ہو جائے گی؟ نہیں, وہ قلبی سکون بھی چاہیے, وہ ذہنی سکون بھی چاہیے. یہ کب آتا ہے گھر میں یہ سکون؟ ہوم سویٹ ہوم کی تختی لا کے مارکیٹ سے پیسہ خرچ کر کے گھر پہ جو ہے وہ بڑی آویزہ کر دی جائے تو سکون یعنی آ جائے گا گھر میں؟ کبھی نہیں آئے گا. تب آئے گا کہ جب ہر شخص اپنے فرائض جو ہے وہ ادا کر رہا ہو, ہر ایک کردار کو پتا ہو کہ مجھے کیا کردار ادا کرنا ہے, کیسے ادا کرنا ہے. یہ ہے وہ گھر کا سکون. وجعل لکم من جلود الانام بیوتا, اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے بھی گھر بنائے. خیمے تم بناتے ہو یعنی جانوروں کی کھالوں سے. تستخفونہا یوم اذانکم و یوم اقامتکم, اور وہ خیمے کہ جو کہ تم بڑا ہلکا پھلکا ان کو پاتے ہو اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن, یعنی بڑا پورٹیبل ہوتے ہیں, آرام سے تم ان کو اپنے سفر میں ساتھ رکھتے ہو, لے کے جاتے ہو. ومن اسوافہا و اوبارہا و اشعارہا, اور ان جانوروں کی جو اون ہیں, ان کے جو روئیں ہیں اور ان کے جو بالوں سے تم نے جو ہے وہ بنائے, قالین بناتے ہو, رسیاں بناتے ہو, کیا کچھ نہیں ہے, کتنی زبردست یہ نعمت ہے. اثاثا و متاعا الی حین, اور اس میں سامان اور برتنے کی چیزیں ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں کب تک کے لیے ہیں؟ الی حین, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ سارا دنیا کا ساز و سامان ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے. موت آئے گی, سب کچھ چھوڑ کے یہاں جاؤ, اور موت کب آنی کسی کا کچھ پتا نہیں, کسی لمحے کا پتا نہیں. یہ کس کو پتا ہے موت کب آنی, کس کیفیت میں آنی, کس جگہ پر آنی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس موت سے پہلے پہلے ہم اللہ کے فرما بردار بنے اور آخرت کے لیے جو ہے وہ توشہ جمع کریں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اور اللہ نے جو پیدا کیا اس سے تمہارے لیے سائے بنائے. وجعل لکم من الجبال اکنانا, اور تمہارے لیے بنائے پہاڑ سے یہ پناہ گاہیں یعنی غار. یعنی یہ سائے بھی آپ دیکھیں کیسی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے. جس طرح سے حفیظ جالندری وہ اشعار میں کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتا ہوں چھاؤں, یعنی بیٹھ جاتا ہوں چھاؤں گنی ہوتی ہے, جہاں بھی چھاؤں میں محسوس کرتا ہوں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. لہٰذا یہ چھاؤں میں آ کے انسان, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس رمضان مبارک کے لیے یہ سائے کا لفظ ہے کہ جو کہ استعمال کیا. فقط اضل لکم شہر عظیم, اے لوگوں تم پر یہ بڑا عظیم مہینہ ہے کہ جو سایہ کرنے والا ہے. اور سایہ کی اہمیت سے ہم واقف ہیں, خاص طور پر وہ مسافر کے جو طویل سفر طے کر رہا ہو, اور یہ کہ دھوپ کی تپش میں اور سائے میں آ کے کتنا وہ ایک ریلیف محسوس کرتا ہے, اور اس کے شیلٹر میں آ کے جو ہے وہ بڑا اطمینان محسوس کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ تم اس کو پالو گے تو اس کے سائے میں آ کے تم اطمینان اور سکون اور نیکی کی طرف تمہارا میلان تم اپنے اندر محسوس کرو گے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ سائے بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. وَجَعَلَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا, اور تمہارے لیے بنائے پہاڑوں سے وہ پناہ گاہیں یعنی غار. وَجَعَلَكُم سَرَابِيلَ, اور تمہارے لیے کرتے بنائے اللہ تعالیٰ نے. تَقِيكُم الْحَرَّ, جو تمہارے لیے گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم, ایک اور کرتا بھی بنایا تمہارے لیے, یعنی جو تمہارے لڑائی میں تمہارے لیے بچاؤ کا وہ سامان ہوتے ہیں. وہ کیا ہے وہ کرتا؟ وہ زرہ, یعنی وہ جنگی لباس جو زرہ ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ. کذالک یتم نعمتہ علیکم, اور اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت کا اہتمام کرتا ہے, مکمل کرتا ہے. لعلکم تسلمون, کہ تاکہ تم اس کے فرما بردار بنو. فإن تولوا, اور پھر اگر تم نے روگردانی کی, تم خود خدا بن کے بیٹھ گئے, اللہ کا کھاتے ہو, اللہ سے غداری کرتے ہو. فإنما علیک البلاغ المبین, تو اس کے سوا نہیں کہ نبی آپ کے ذمے تو کھول کر واضح پہنچا دینا ہی. یعرفون نعمت اللہ, اور وہ اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں. ثم ينکرونها, پھر اس کے منکر ہوتے ہیں, جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون, ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ ناشکرے ہیں. اہم مضمون ہے, قیامت کے دن نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ہر امت پر اس کا رسول وہ گواہ بن کر جو ہے وہ آئے گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور جس دن ہر امت سے ہم ایک گواہ ہیں کہ جو کہ اٹھائیں. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور پھر نہ اجازت دی جائے گی کافروں کو اور نہ ان کے کوئی عذر معذرتیں وہ قبول کی جائیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, اور یاد کرو کہ جب یہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے. فلا یخفف عنہم, وہ عذاب ان سے یعنی تخفیف نہ کی جائے گی, عذاب میں کوئی ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون, اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ, اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے, یعنی جن کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے شریک بنایا تھا, شرک کیا تھا. قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا, تو وہ شرکا وہ فالوورز کہیں گے کہ اے ہمارے رب, یہی ہیں وہ شریک کہ جنہیں ہم الذین کنا ندعو من دونک, کہ جنہیں ہم پکارتے تھے تیرے سوا. فالقوا الیہم القول, اب وہ شریک ان کی طرف یعنی کوئی ڈالیں گے پیغام, وہ جواب دیں گے, یعنی وہ اولیاء اللہ کے جن کو اللہ کے ساتھ آج ہم نے شریک کیا ہوا ہے, وہ بت ہیں کہ جن کو شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ سب جو ہے وہ اب یہ کہیں گے کہ انکم لکاذبون, کہ بے شک تم سب جو ہے وہ جھوٹے ہو. یعنی جو بھی شرک کرنے والوں کا معاملہ جس طرح سے وہ شاعر کہتا ہے نا, وہی معاملہ وہاں پر ہوگا کہ سارے جو بھی جن کو ہم یہاں دنیا میں پوچھتے رہے وہ سب اعلان برات کر دیں گے. یہ بالکل وہی بات ہو گئی کہ باغبان نے آگ دی آشیانے میں, جب مرے جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یعنی جن پر ہم تکیہ کر کے بیٹھے تھے کہ یہ ہمارے کالے کو سفید کر دیں گے اور کالے گورکھ بندوں پر پردہ ڈال دیں گے, شفاعت کرا لیں گے, وہ سب جو ہے وہ کہیں گے کہ بے شک تم سب جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اور وہ اس دن اللہ کے سامنے عاجزی کا پیغام ڈالیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور سب گم ہو جائے گا وہ شرکا ان سے, وہ سارے جھوٹے دعوے کہ جو وہ گھڑتے تھے دنیا میں. الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور روکا اللہ کے راستے سے. زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ, ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھائیں گے, ایک کے بعد ایک عذاب, ایک کے بعد ایک عذاب. بما کانوا یفسدون, باسبب اس کے کہ جو زمین میں وہ فساد مچاتے تھے. ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم, اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ, ہر امت کا جو بھی رسول جو ان کی طرف بھیجا گیا بطور گواہ وہ کھڑا کیا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا. اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, اور ہم آپ کو بھی آپ کی امت کے خلاف گواہ بنا کر لے کر آئیں. اور پوچھا جائے گا تمام رسولوں سے کہ جو میسج اللہ پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں دیا تھا پیغام, کیا پہنچایا تھا امت کو, تو سارے رسول کیا فرمائیں گے کہ اللہ آپ اچھی طرح گواہ ہیں, ہم نے یہ رسالت کا حق ہے کہ جو کہ ادا کر دیا. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت سے اقرار کروا کے جو ہے وہ چلے گئے حجت الوداع کے موقع پر. الا هل بلغت, کیا پہنچایا کہ نہیں, تو سب نے کہا کہ نہ صرف آپ نے پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا, حق کے نصیحت ادا کر دیا, ظلمات کے جتنے پردے تھے وہ چاک کر دی. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو ہم سے دنیا میں جو ہے وہ یہ اقرار کروا کے چلے گئے. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, اور ہم نے نبی آپ پر یہ قرآن یہ کتاب ہے کہ جو کہ نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، ہر شے کا مفصل اس میں بیان ہے. وہ ہدی و رحمہ، اور یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے. وہ بشرا، اور بشارت ہے. کن کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے. اب آیت نمبر 90 ہے، بہت ہی اہم بات ہے، آیت ہے. تین ڈوز اور تین ڈونٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی تین عوامر، یہ تین حکم ہیں جو اللہ تمہیں دے رہا ہے اور تین چیزوں سے تمہیں روک رہا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، یہ تین باتیں. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اور یہ عدل ہم نے سمجھا کہ یہ دین اسلام کا کیچ ورڈ ہے. یہ عدل نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مسرت نہیں ہو سکتی، کوئی امن نہیں ہو سکتا. عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق ہے کہ جو کہ مل جائے. اور یہ کیسے ملے گا؟ اللہ نے جو عادلانہ نظام دیا ہے اس کی تنفیذ ہو بالفعل اللہ کی زمین، جو ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. والاحسان، اور اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی عبادت کو اس درجے پہ کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کی ڈیفینیشن خود اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. وایتاء ذی القربى، اور تمہیں قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. اور تین باتیں ہیں کہ جن سے تمہیں اللہ روکتا ہے، یہ ڈونٹس ہیں. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تمہیں روکتا ہے فحش کاموں سے اور منکرات سے. اب دیکھیں یہاں تخصیص کی گئی ہے، ورنہ منکرات میں فحش بھی شامل ہے اور بغاوت بھی شامل ہے، سرکشی بھی شامل، لیکن ان کی انٹینسٹی کو نمایاں کرنے کے لیے تخصیص کی گئی ہے تعمیم میں سے. فرمایا کہ اللہ فحش سے بھی روکتا ہے، فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے اور سرکشی کے کاموں سے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، تینوں چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یعظکم، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ وہی باتیں ہیں کہ جو آیت ہے کہ جو اکثر و بیشتر ہم جمعے کے خطبے میں امام سے جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 91 سے اور 95 تک، اب یہ معاہدات کی پاسداری کی تلقین ہے کہ جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے. اور کیونکہ یہ یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی تھی اہل ایمان کو، اور آخری مکی دور کی یہ صورتیں ہیں نازل ہونے والی، تو اس میں اب معاہدات کی تیاری ہے کہ جو کہ کرائی جا رہی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب بھی تم عہد کرو تو اللہ کا عہد اس کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو. وقت جال تم اللہ علیکم کفیلا، اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنا ہے. یعنی جب تم قسم، اور قسم اللہ ہی کی کھانی چاہیے، جب تم اللہ کی قسم کھاتے ہو تو ضامن اب تم اللہ کو بنا رہے ہو، اور یہ بہت بڑی بات ہے بندہ مومن کے لیے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو. اب آگے اسی معاہدات کی پاسداری کے حوالے سے زور دیا جا رہا ہے، اور ایک مثال کے ذریعے سے کفار مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کہ معاہدات کو جو ہے وہ توڑ دیتے تھے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور دیکھو تم اس بڑھیا کی طرح، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا پورا سوٹ، اپنا پورا لباس، کپڑا جو ہے وہ تیار کیا، اس کو سونتا، اور پھر اس کے بعد انکاتھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی جس طرح سے وہ بڑھیا، اب یہ بھی مختلف روایات ہیں کہ یہ ایک مثال ہے کہ جو کہ دی گئی، یا مکے میں ایک بڑھیا تھی کہ جو ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ پورا اپنا کپڑا وہ تیار کرتی تھی اور پھر اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا کرتی تھی. تو یہ مثال دی گئی ایفائے عہد کے حوالے سے زور دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اس بڑھیا کا جو بھی وقت ہے اور اس کی صلاحیت، وہ لگی کپڑا تیار کیا اور اس نے جو ہے وہ کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو دیکھو تم بھی جو بھی وعدے کرتے ہو، معاہدات کرتے ہو اس کو اللہ تعالی سے، تو اس کی پاسداری کرو، اس طرح سے جو ہے وہ اس کو نہ توڑو. تتخذون ایمانکم دخلم بینکم ان تکون امت ہی اربا من امت، تو دیکھو تم جو بناتے ہو اپنی قسموں کو دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کا ذریعہ کہ ایک گروہ وہ دوسرے گروہ پر جو ہے وہ غالب آ جائے. یعنی معاہدات کے ذریعے سے ایک دوسرے کی جڑیں جو ہے وہ مت کھوکھلی کرو، اور قسمیں دے کر جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو بھی الزامات ہیں وہ نہ لگاؤ. انما یبلوکم اللہ بہ، اور بلا شبہ کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ روز قیامت تم پر ظاہر کر دے گا، تمہیں جتا دے گا کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. سب کو نیک کر دیتا. ولیکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء, لیکن یہ تو امتحان ہے, وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اور یہ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں. اس نے جو ہے وہ ہدایت کے سامان ہیں کہ جو سامنے رکھ دیے. اللہ کسی پر جبر سے جو ہے وہ اس کو گمراہ نہیں کرتا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, یہ سورہ صف میں یہ عقدہ کھل جائے گا کہ جو خود ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں اللہ پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے. ویہدی من یشاء, اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ولا تسألن عما کنتم تعملون, اور تم سے اس کے بارے میں لازمن پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے گئے. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, اور دیکھو تم اپنی قسموں کو نہ بناؤ اپنے درمیان دخل کا بہانہ, یعنی آپس کی دغا بازی کا بہانہ قسموں کو نہ بناؤ. پتہ ذل قدم بعد ثبوتها, کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد وہ اکھڑ جائے. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله, اور تم اس کے نتیجے میں وبال چھکو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے دوسروں کو. یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری جو بددیانتی ہے اس سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں, اور کہیں اسلام کی غلط نمائندگی کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ عذاب نہ پہنچے اللہ کی طرف سے. یہی تو کام ہے کہ جو کہ آج ہم کر رہے ہیں, ہم ریپرزنٹیٹو ہیں دین کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ختم نبوت کے بعد یہ ہمارے کاندھوں پر یہ دین کی بڑی واضح ذمہ داری ہے, اس کے دین کی نفاذ, اس کو پہنچانا انسانیت تک. اب ہم خود جو ہے وہ دین کے خلاف کام کر رہے ہوں, تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کا وبال لوگ ہمیں دیکھ کر اور متنفر ہوں اسلام سے, اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں اور متنفر ہو کر جو ہے وہ پھر گناہوں میں ملوث ہوں, تو اس کا وبال تو ہمارے کاندھوں پر ہے کہ جو کہ ہماری پیٹھ پر آنا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے. فرمایا کہ ولکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے پھر بڑا عذاب ہو جائے. ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا, دیکھو نہ مول لو اللہ سے جو بھی تم نے عہد کیا ہے اس کے بدلے دنیاوی یہ چند ٹکے اور چند قیمت. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون, بے شک جو اللہ کے پاس ہے اگر تم جانو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ایک کمپیریزن اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. ما عندکم ينفد وما عند الله باق, جو تمہارے پاس ہے لوگوں جو بھی کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے, وہ فائنائٹ ہے. وما عند الله باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ انفائنائٹ ہے, وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جن لوگوں نے صبر کیا اللہ فرمانے کہ ہم انہیں ان کا اجر اس سے بہت بہتر دیں گے کہ جو وہ اعمال کرتے تھے. اب ایک روحانی پاکیزہ زندگی کی طرف رہنمائی ہماری کی جا رہی ہے. فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى, جس کسی نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, یہ نیکیوں کا میدان سب کے لیے کھلا ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. وہ مومن, ہاں بشرط یہ کہ وہ مومن ہو. کافر کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے, اس سے تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ کلمہ پڑھے, دار اسلام میں داخل ہو. جب کوئی دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اب شریعت کے احکامات ہیں کہ جو اس پر لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو بھی نیک اعمال کریں چاہے مرد ہو چاہے عورت, لیکن بشرط یہ کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, تو ہم اسے لازمن ایک حیات طیبہ, ایک پاکیزہ زندگی ہے کہ جو کہ عطا فرمائے. اور یہ وہ پاکیزہ زندگی کہ جس میں روح جس کا میلان اللہ کی طرف ہے, نیکیوں کی طرف ہے, یہ جو ہے وہ اس مادی وجود پر غالب آتی ہے. اور یہ روحانی وجود کے تقاضے انسان جو ہے وہ ادا کرتا ہے اور اس کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ پاکیزہ زندگی, وہ روحانی زندگی وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور آخرت میں ان کا اجر اس سے بہت ہم بہتر دیں گے کہ جو وہ اعمال کرتے تھے. اب اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا جو آغاز ہے وہ کیسے کیا جائے, اس کے لیے ہدایت ہے خاص طور پر اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے توسل سے پورے اہل ایمان کو, پوری انسانیت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب اے نبی آپ قرآن کی قراءت کریں, جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جایا کیجئے شیطان مردود سے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی سورہ فاتحہ میں, کیونکہ یہ قرآن یہ ہدایت نامہ ہے, یہ صراط مستقیم پر چلانے کے لیے راہ کو نمایاں کرنے والی یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اسی صراط مستقیم پر ڈیرا ڈال کے کون بیٹھا ہے, یہ شیطان بیٹھا ہے بہکانے کے لیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب جب بھی آپ قرآن, کیونکہ یہ ہدایت نامہ ہے, آپ کو ہدایت دیتا چلا جائے گا اور اس میں اڑنگا لگائے گا شیطان, وہ جو ہے وہ وسوسے ڈالے گا, پاؤں کی بیڑیاں مختلف چیزوں کو وہ بنائے گا, رکاوٹیں ڈالے گا. تو لہٰذا اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی پناہ میں آئی. اور دیکھیے یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم تو ملٹیپل ٹائمز اس کے جو ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہیں کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو ہم اللہ کی پناہ میں آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تعوذ اور تسمیہ کا جو بھی معاملہ، اس کا اہتمام ہمیں قرآن پڑھنے میں وہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان الذین آمنوا. اور یہ ابلیس کہ اس کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے. والا ربہم یتوکلون. اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. انما سلطان علی الذین یتولون. اور بلا شبہ اس شیطان کا تو زور ان لوگوں پر چلتا ہے کہ جو اس کو دوز بناتے ہیں. والذین ہم بہی مشرکون. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةَ مَكَانَ آیَةَ. اور جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدل دیتے ہیں. اب یہ جواب دیا جا رہا ہے کفار مکہ کے اعتراض کا. انہیں کہا کہ بھئی اللہ کے احکامات میں کیا کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ اللہ ایک حکم کے بعد اس کو ختم کرتا ہے، اس کو منسوخ کرتا ہے اور اس کے بدلے کوئی نیا حکم جو ہے وہ لے آتا ہے. تو لہٰذا یہ تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ اللہ کے پاس تو اس کا کوئی نقص نہیں، اللہ کے اندر تو کوئی نقص نہیں، وہ نہ بھولتا ہے نہ اس طرح کی اس کی کوئی حاجت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کفار یہ پورا فلسفہ گھڑتے تھے اور انتہا یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ خود محمد ہیں کہ جو کہ گھڑ کے لے آئے ہیں. جب ہی جو ہے وہ آیات کو تبدیل کیا جاتا ہے، احکامات کو منسوخ کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ نئے احکامات ہیں کہ جو کہ لائے جا رہا ہے. اب اس کا رد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویزا بدلنا آیا تو مکان آیا. اور جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدلتے ہیں، واللہ عالم بما ينزل، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے نازل کیا، جو وہ نازل کرتا ہے، اللہ نازل کرنے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون سا حکم کس وقت تک کے لیے ہے اور کب تک یہ حکم ہے کہ جو کہ لوگوں کو فائدہ دے گا. قالوا انما انت مفتر. اور وہ کافر کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ تو خود ہی گھڑ لیتے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بل اکثرهم لا يعلمون. بلکہ ان کے اکثر ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے. قل نزلہ روح القدس. قدس میں ربی کا بالحق. نبی آپ فرمائیے کہ اسے تو روح القدس حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں کہ جو آپ کے رب کی طرف سے انہوں نے اتارا ہے حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا. تاکہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے. وہدا وبشرا للمسلمین. اور یہ قرآن سراسر ہدایت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے. ولقد نعلم انہم یقولون. اب دوسرا اعتراض کفار مکہ کا جو قرآن پر انہوں نے کیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ انما یعلمہ بشر، کہ بلا شبہ یہ جو محمد ہے نا، جو یہ قرآن آج ہمیں لا کے بتاتے ہیں، یہ حکم اللہ کا، یہ حکم اللہ کا، یہ اصل میں کچھ نہیں ہے، یہ ایک آدمی سے جو ہے وہ سکھاتا، یعنی ایک آدمی ان کو سکھاتا ہے. ایک آدمی ہے جو کہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہود کوئی عیسائی، اور یہ کیونکہ اہل کتاب ہیں تو لہٰذا ان سے جو ہے یہ کچھ جو ہے وہ لکھ کر لے آتے ہیں اور ہم پر معاذ اللہ سما معاذ اللہ روب جھاڑتے. اچھا بھائی، اگر یہی اعتراض تھا تو مت ماری گئی تمہاری، تم بتا رہے ہو کہ کوئی فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے تو تم جا کے اس کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ بھائی کوئی شخص ہے کہ جو کہ ڈکٹیٹ کراتا ہے محمد کو اور ہمیں وہ سناتے ہیں آ کے، تو بھائی اس شخص کو جا کے پکڑ لو اگر تمہارا صرف یہی اعتراض ہے. نہیں، فرمایا کہ انما یعلمہ بشر. بلا شبہ اس کو تو ایک آدمی سکھاتا ہے. اب اللہ کا تبصرہ، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. اور جس شخص کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ ایک اجمی، اس کی زبان تو اجمی ہے، وہ تو غیر عربی ہے. وہذا لسان عربی مبین. جبکہ محمد پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ تو واضح عربی زبان میں ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، تو اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب. بلا شبہ وہ صرف جھوٹ باندھتے ہیں. الذین لا یؤمنون بالآیات اللہ بآیات اللہ. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، واولئک هم الکاذبون، اور وہی ہیں کہ جو کہ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ. اور جو اللہ کا کفر کرے ایمان لانے کے بعد. فرمایا کہ الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو، یعنی ایسی سچویشن کہ جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو، کفار کے نرقے میں پھنس گیا ہو، تو اوپر اوپر کلمہ کفر کہنے میں یہ رخصت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. جس طرح سے حضرت سمیہ، میں نے آپ کو واقعہ سنایا مکی دور میں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر اور بیوی، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، کفر زبان پر نہیں لائے اور جانے دے دی. لیکن آپ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہٰذا بہت زیادہ اذیت ہے کہ جو کہ دی ابو جہل نے، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اوپر اوپر سے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن پشیمانی اتنی کہ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا. اور اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کہ کیا اندر تمہارا معاملہ کفر کا ہے یا اوپر اوپر کا ہے؟ کہ نہیں، اوپر اوپر کا ہے، اندر جو ہے میں ایمان سے مزید ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اس کی اجازت ہے. تو فرمایا الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ وہ کوئی مجبور کر دیا گیا ہو. وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل وہ ایمان پر مطمئن ہے. ولکن من شرح بالکفر صدرہ، بلکہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کرے، یہ ہے الگ بات. جو ڈھٹائی اختیار کرے کفر پر، نہیں جی میں نہیں چھوڑ سکتا، میں بے حیائی نہیں چھوڑ سکتا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر پھر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے پھر بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کیا. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یہ کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگاتی ہے ان کے دلوں پر، کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر. واولئک هم الغافلون، اور یہی ہیں غافل. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کوئی شک نہیں کہ بلا شبہ وہ آخرت میں ہی خسارہ پانے والے ہوں گے. اب ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اور بے شک اے نبی آپ کا لب رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد وہ ستائے گئے. ثم جاہدوا وصبروا، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور وہ ڈٹ گئے، صبر کا مظاہرہ کیا. ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، تو بے شک اے نبی آپ کا رب تو اس کے بعد بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. دو رکوع انشاءاللہ اس کے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو ہم مکمل کر کے اور آج کی جو نصاب ہے ہمارا وہ مکمل ہو جائے گا. فرمایا کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اور جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف سے جھگڑتا آئے گا، اپنی ہی صفائیاں ہیں کہ جو کہ روز قیامت وہ پیش کر رہا ہوگا. وتوفا کل نفس، اور ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا. ما عملت، جو اس نے دنیا میں عمل کیا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں تاویل خاص کے اعتبار سے مکے والوں کا نقشہ ہے. وہ مکے والے کہ جن کے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، اور وہ ان دونوں نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں. تو پھر ایک موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر ایک عذاب نازل کیا، یعنی قحط کا عذاب، بھوک اور خوف کا لباس ان کو چھکایا. یعنی یہ ہے کہ وہ قحط اور گرد و غبار مکے میں جو ہے وہ آیا، اور یہ ہے کہ اس عذاب میں وہ مبتلا ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات، قرآن اور اللہ کے رسول کی ناقدری کی. بالکل یہی کیفیت ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں، ڈاکٹر اسار میں رحمۃ اللہ علیہ، انہی آیات کے پیش نظر تاویل عام کے اعتبار سے ایک موضوع بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں کراچی والوں کا تذکرہ. یعنی جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بھوک اور خوف کا لباس ہے کہ جو کہ پہنایا جاتا ہے. اور ایک بہت طویل عرصہ کراچی والے اسی بھوک اور خوف کے لباس میں اور عذاب میں مبتلا ہوئے. یعنی بھوک کا لباس مہنگائی کے ذریعے سے، اور خوف کا لباس ہم سب جانتے ہیں کراچی والے کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ، اور یہ ہے کہ اس میں کوئی گھر سے نکلے واپس زندہ گھر واپس آ جائے تو واقعی یہ ہے کہ شکر وہ بجا لائے. یہ کیفیات ہم نے جو ہے وہ دیکھی ہیں اس کراچی میں. تو لہٰذا یہ موضوع ڈاکٹر صاحب نے پھر اس زمانے میں وہ بیان کیا تھا. فرمایا کہ وضرب اللہ مثلا قریا، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی. کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ مطمئن بالکل بے خوف تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے اس کا رزق با فراغت آ جاتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، تو اللہ نے اس کے بدلے جو وہ صنعت کاری کرتے تھے اور حرام خوری اور ناشکری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنایا. یعنی چکھایا بھوک اور خوف کا لباس، یعنی جس طرح سے یہ لباس چمٹ جاتا ہے انسانی جسم سے، یہ بھوک اور خوف ان سے چمٹ گئی، قحط کا معاملہ ہے کہ جو کہ ان پر آیا۔ بما کانوا یصنعون، کہ جو کہ وہ کام کرتے تھے، ناشکریاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، ناشکری سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ یہ پھر اللہ کے عذاب ہیں کہ جو کہ ناشکری کی صورت میں آتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہیں میں سے ایک رسول آئے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے پھر عذاب میں انہیں پکڑا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ جبکہ وہ ظالم تھے، شرک کرنے والے تھے۔ اب کھانے کے حقیقی آداب آگے آ رہے ہیں، فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ پس کھاؤ اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ کھانا ہے، حلال ہو اور طیب ہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو بھی کھاؤ، جو بھی نعمتیں استعمال کرو، اس نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو، تو جو بھی رزق تمہیں دیا جا رہا ہے تم اس کو کھا رہے ہو، اپنا رہے ہو، پہن رہے ہو، اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو۔ اب جو انرجی تمہیں حاصل ہو، اب وہ اللہ کی غلامی میں اور تمام اس کے احکامات ماننے میں وہ صرف ہونی چاہیے۔ پوری زندگی اب تمہیں اللہ کی عبادت کرنی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اب یہ آخری مرتبہ حرام کی لسٹ ہے کہ جو کہ آ رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، یعنی بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اوہلنا لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز کے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام یا کوئی دن مخصوص کر کے جو ہے وہ جو ہے نذرانے دیے گئے ہوں، یہ سب اس میں شامل حرام۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں پس جو لاچار ہو جائے کوئی ایسے ماحول میں کہ جس میں کوئی حلال نہ مل رہا ہو، تو حرام میں سے اتنا لے سکتا ہے کہ اپنی جان بچا سکے، نہ سرکشی وہ کرنے والا ہو، نہ ہستے تجاوز کرنے والا ہو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، اور نہ کہو تم وہ کہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، کہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ اپنی مرضی سے تم یہ کہتے ہو کہ بھئی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، اور ان کے لیے بس یہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا جو اس سے قبل ہم نے تم سے بیان کر دیا ہے، یعنی پہلے تم سے بیان کر دیا۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں اللہ کا حکم کہ بھئی یہ چیزیں ہیں یہود پر، ان کی نافرمانیوں پر، ناشکریوں پر حرام کر دی گئیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان کا کوئی یعنی کچھ نہیں بگاڑا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، اور پھر بے شک اے نبی آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے، گناہ کیے نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد اپنے ان بدعمالیوں سے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح بھی کر لی۔ ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، بے شک نبی آپ کا رب ان کے اس کے بعد بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آخری رکوع ہے سورت کا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی ذات ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، ان کے اوصاف۔ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ تو اپنی ذات میں ایک فرما بردار امت تھے، اللہ کے لیے بالکل یکسو ہو جانے والے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے، کیا مطلب؟ یعنی ایسا ورسٹائل پرسنالٹی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، ہم جیتی پرسنالٹی، کہ وہ اپنی ذات میں پورا ایک انجمن تھے۔ یعنی جس طرح سے ایک ادارے میں بہت سارے لوگ مل کے کوئی کام انجام دے سکتے ہیں، لہٰذا اللہ کے یہ رسول ابراہیم علیہ السلام ایسی زبردست پرسنالٹی تھے۔ ولم یکن من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ شاکر لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے، شکر گزار، یعنی شکر کی روی اختیار کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اس اللہ نے انہیں چنا، وہداہ، اور انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ واتیناہم فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی دی، وانہم فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں تو نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحينا اليك, اور ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ, کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے, وہ ابراہیم علیہ السلام جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, اور بلا شبہ کہ ہفتہ ان لوگوں پر عظمت کا دن مقرر کیا گیا عبادت کے لیے کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. اصحاب سبت کا واقعہ تفصیل سے ہم پڑھ کر آئے, انہوں نے ذاتی کی ہفتے کے دن ہیلا سازی کی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور بے شک نبی آپ کا رب البتہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون, کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. آیت نمبر 125 بڑی اہمیت کی حامل ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, اے نبی ان کو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف, کیسے؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, والموعظۃ الحسنۃ, اور درد بھرے واس کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور مجادلہ احسن کے ذریعے سے, یعنی ان سے مجادلہ کیجئے اس طور پر کہ جو کہ احسن ہو. کیا مطلب ہے؟ یہ تین اصل میں وہ مدعو, جو بھی دائی دین جب معاشرے میں جاتا ہے دعوت دینے کے لیے, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے, تو تین قسم کے لوگ ہیں کہ جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے, جو بھی مدعو ہوتے ہیں جن کو وہ دعوت دیتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کہ یعنی دانشور طبقہ ہے, یعنی یہ وہ طبقہ ہے کہ جو کہ معاشرے کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پر بیٹھے ہوتے ہیں. جس طرح سے ڈرائیور ہوتا ہے نا, وہ پوری گاڑی کو جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, جہاں چاہے موڑ دے, جہاں چاہے جو ہے وہ لے جائے, چاہے کھائی میں گرا دے یا جو سیدھے راستے پر چلے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ پرسن ہوتا ہے جو بھی ڈرائیورز ہوتے ہیں. اسی طرح معاشرے کے بھی کچھ ڈرائیورز ہوتے ہیں, وہ دانشور طبقہ, کہ جن کے نظریات جو ہے وہ نیچے فلوٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے نظریات کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا معاشرے میں اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے اذہان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کہ جس کے لیے آج کی جو بھی اصطلاحات ہیں وہ تھنک ٹینک آپ استعمال کریں, وہ مخازن فکری جو ہے وہ آپ استعمال کریں, کہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, دانشور طبقہ ہے, اگر وہ باطل نظریات رکھے گا تو وہ باطل نظریات نیچے تک جائیں گے, اگر وہ نظریات کی اصطلاح ہو جائے تو لہٰذا اب وہ نیچے معاشرہ ہے کہ جو کہ پاک ہو جائے گا, ان کو سنا جاتا ہے, ان کے نظریات کو قبول کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس طبقے کے لیے کیا کرنا ہے, یہ آپ کے آنکھوں اوپر نہیں جاتا, یہ تو بڑی بڑی پی ایچ ڈیز ہیں کہ جو کے رکھے بیٹھے ہوئے, تو وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ ان سے بات کرنی ہوگی. اور لازم بات ہے ان سے تاکرا کے لیے جو ہے وہ کیسے لوگ چاہیں, یعنی وہی کہ جو انہی جیسی پی ایچ ڈیز کے حامل ہوں لیکن قرآن سے جو ہے وہ مسلح ہوں, دینی علوم سے مسلح ہوں, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کی جائے کہ بھئی دیکھو جو بھی دنیاوی تعلیم تم نے سیکھی ہے میں نے بھی سیکھی ہے, لیکن اس میں یہ خرابیاں ہیں, اس میں یہ اچھی بات ہے. لہٰذا یہ ساؤٹ آؤٹ کرنا, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم کرنا, یہ وہ قابل شخصیات ہیں کہ جو کہ چاہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بھی انجمن ہائے خدام القرآن, قرآن اکیڈمیز کا جو بھی قیام ہے, وہ مقصد یہی تھا کہ یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو قرآن سے مسلح کیا جائے, اس کی آنکھیں وہ وحی کی کھولی جائیں, کہ جو دنیاوی تعلیم لے کر بیٹھے ہیں ان کو قرآن سے مسلح کیا جائے, تاکہ یہ ساؤٹ آؤٹ کر سکیں جو بھی باطل نظریات ہیں ان کو باطل ثابت کریں, حق پر مبنی نظریات کو حق ثابت کر. یہ بہت بڑا کرنے کا کام ہے. اگر ہم معاشرے میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی یہ ڈرائیورز ہیں ان کے اذہان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, بالحکمہ, حکمت کے ساتھ. ہاں دوسری کیٹیگری کیا ہے عوام کی, وہ عوام الناس کا طبقہ ہے, وہ کلین سلیٹ کی مانند ہیں. تو لہٰذا دانشور حضرات ہیں, ان کے تو ڈارونزم, کمیونزم, پتہ نہیں کیپٹلزم, بہت سارے نظریات ان کے ذہن میں تھے. اب یہ وہ عوام الناس کا طبقہ جو کلین سلیٹ کی مانند ہے, جو چیز آپ اس پر لکھ دیں گے وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے, ایک آنسو ان کے سامنے بہائیں گے ان کے دل وہ نرم ہوتے ہیں, وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے. تو یہ وہ عوام الناس کا طبقہ کہ جس کو نصیحت کرنی ہے درد بھرے واس کے ساتھ, والموعظۃ الحسنۃ, ان کو اچھی نصیحت, درد بھرا واس. اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ موعظہ ہے. اور آج آپ دیکھیں گے, یعنی یہ آج محسوس بھی کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی تینوں طبقات یہاں پر آ رہے ہیں, اس کے لیے جو تینوں سطحوں پر دعوت کے لیے جو کامل مواد ہے وہ قرآن مجید ہے, کہ جو کہ فراہم کرتا ہے, چاہے وہ حکمت کا معاملہ ہو, چاہے درد بھرا آواز ہو. اور تیسرا طبقہ وہ ہے معاشرے کا کہ جن کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ میں نہ مانوں بات, ان کو بات نہیں ماننی. ہاں فتنے ہیں کہ جو کہ کھڑے کرنے, یہ قادیانی فتنہ, یہ منکرین سنت کا فتنہ. تو لہٰذا اب ان کے ساتھ مجادلہ احسن کرنا ہے. کیا مطلب؟ وجادلہم باللتی ہی احسن, یعنی اس طور پر ان سے بحث و مباحثہ کیا جائے کہ جو کہ بہتر ہے. اگر یہ تقریر کے ذریعے سے فتنہ اٹھا رہے ہیں تو تقریر کے ذریعے سے اس فتنے کو رد کیا جائے, تحریر کے ذریعے سے کوئی فساد مچا رہے ہیں تو تحریر کے ذریعے سے ان کے دانت کھٹے کیے جائیں, تاکہ عوام کو جو ہے وہ واضح کر دیا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور تینوں طبقات کے لیے بہترین مواد خود یہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے ان ربک ہو عالم بمن ول عن سبیلی, اور بلا شبہ نبی آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے کہ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا. وہ عالم بالمحتدین, اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے کہ جو کہ ہدایت پانے والے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تم تکلیف دو تو ایسی ہی تکلیف دو کہ جیسے کہ تمہیں تکلیف دی گئی. یعنی اب مدنی دور شروع ہونا تھا اور غزوات شروع ہونے تھے, اقدام کی طرف اشارہ وہ کیا گیا کہ جیسے تمہیں تکلیف دی گئی اتنی تکلیف تمہیں دینی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, بڑی قیمتی ہدایت اللہ کے رسول کے ذریعے سے پوری امت کو دی جا رہی ہے کہ نبی آپ صبر کیجئے, اور جو بھی یہ آپ کا صبر کرنا ہے اس کی توفیق کہاں سے ملی ہے؟ اللہ باللہ, یہ توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ خصوصی خطاب اللہ کے رسول سے آخری دو آیات میں بڑی قیمتی ہدایات. فرمایا کہ آپ کو جو یہ صبر کی توفیق ملی اللہ کی طرف سے. ولا تحزن علیہم, دیکھیں آپ ان پر غم نہ کھائیں, یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں, آپ کی بات نہیں مان رہے, لہٰذا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ غم نہ کھائیں. ولا تکفی ریک مما یمکرون, اور جو یہ چالے چلتے ہیں ان سے آپ کا دل جو ہے وہ تنگ نہ ہو. ان اللہ مال لذین اتقاؤ, اور بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی. اللہ تعالی ہمیں بھی متقی بنائے. والذین هم محسنون, اور وہ لوگ کے جو کہ احسان کی روش اختیار کرنے والے نیکوکار ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو یہ صفات کا حامل بنائے اور اپنے مطیع فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم